السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اللہ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت رشتہ ازدواج ہے. میاں بیوی کو اللہ پاک نے جوڑی جوڑی بنایا، گھریلو نظام عطا فرمایا، کنبے اور خاندان بنائے، مقدس رشتے بنائے، ان رشتوں میں محبتیں رکھی. یہ اکائی ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر محبت کا ماحول ہو تو باہر کی زندگی اور بھی زیادہ پرسکون ہوتی ہے، خوشگوار ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ گھر کے اندر بے سکونی ہو، بے آرامی ہو، نہ موافق حالات ہوں، صبح و شام کے لڑائی جھگڑے ہوں، تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. باہر کی زندگی میں بھی انسان ہنستا ہے لیکن اندر سے روتا ہے. تو گھر کی زندگی یہ بنیاد ہے کہ اگر یہ ماحول پرسکون بن جائے، دینی ماحول کے اندر گھر کی پرورش ہو، بال بچوں کی تعلیم اور تربیت ہو، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے قدر و منزلت کو پہچانے، تو پھر گھر کا ماحول ایسا پیارا بنتا ہے کہ انسان کو سکھ بھری، چین بھری، خوشیوں بھری زندگی نصیب ہوتی ہے. ایک بادشاہ تھا جس کے ہاں ایک ملازم کام کرتا تھا، ایسا صحت مند بھرپور جوانی کا مالک کہ وہ تعمیر کے دوران نیچے کھڑے ہو کر تیسری منزل تک بلاک کو اپنے قوت بازو سے اچھال کر پھینک دیا کرتا تھا کہ جب تیسری منزل پر بلاک چاہیے ہوتے تو ایسا مضبوط جان تھا، کڑیل جوان تھا کہ لال مٹی کے بنے ہوئے جو بلاک ہوتے ہیں، جو اینٹیں ہوتی ہیں، وہ زمین سے کھڑے کھڑے اس طاقت کے ساتھ اوپر تیسری منزل تک پھینک دیا کرتا تھا کہ اوپر والے اس کو پکڑتے رہتے. بادشاہ کو یہ طاقت بڑی عجیب لگی کہ بڑا مضبوط جوان ہے. تو اس کے ایک وزیر نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، اس کی طاقت کے اندر ایک راز ہے، اور وہ یہ کہ اس شخص کو اپنے گھر کے اندر سکھ بھری زندگی نصیب ہے. اور وہ کیسے؟ بادشاہ کو یقین نہ آیا کہ گھر کی زندگی کا اس کی یہاں کی طاقت پر کیا اثر. کہا کہ آپ آزما سکتے ہیں. وزیر نے معلومات نکلوائی، خواتین کو اس کے گھر کے اندر حالات کی ٹوہ کے لیے آنا جانا لگوایا. معلوم ہوا کہ یہ مزدور شام کو جب فارغ ہو کر گھر پہنچتا تھا تو اس کی بیوی پہلے سے اس کے استقبال کے لیے تیار ہوتی تھی، ہنس کر اس کا استقبال کرتی، اس کے لیے نئے کپڑے تیار ہوتے. دن بھر کا مزدوری کرنے والا مزدور تھکا ماندہ جب گھر پہنچتا، نہا دھو کر تازہ دم ہوتا، صاف کپڑے پہنتا اور ادھر کھانا تیار رکھا ہوتا، کھانا کھاتا، سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی اور پھر اس کی بیوی بہت محبت سے اس کے ساتھ پیش آتی. بادشاہ کو بتایا کہ یہی گھر کا سکھ اور چین، یہ محبت ہی اس کا اصل راز ہے. بادشاہ کو یقین نہ آیا تو وزیر نے کہا کہ اب میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دیتا ہوں. پھر اس نے تدبیر کی، چند خواتین جن کو اس کے گھر میں آنے جانے پر مامور کیا تھا، چند دن بعد ان خواتین نے اس مزدور کی بیوی کے کان بھرے اور کہا کہ تمہارا شوہر جس کے لیے تم اتنی محنت کرتی ہو، اتنے پاپڑ بیلتی ہو، اتنی محبت دیتی ہو، وہ تو کسی اور سے دوستی کیے بیٹھا ہے، اس کے دل میں تو کوئی اور جگہ کر چکی ہے. جب کان بھرے، شام کو شوہر نامدار گھر تشریف لائے تو بیوی کا موڈ حد سے زیادہ خراب پایا. نہ تو اس کے لیے کپڑے تیار تھے، نہ نہانے کے لیے پانی رکھا ہوا تھا، نہ کھانا اس کے لیے معقول تیار تھا، مزاج تلخ تھا. آنے کے ساتھ ہی لڑائی جھگڑے شروع ہوئے. دو چار دن گزرے، گھر کا ماحول بگڑ گیا، اس عورت کا اعتماد ختم ہو گیا شوہر پہ سے، اور گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہوئے. چند ہی دن کے بعد اس مزدور کی حالت یہ ہوئی کہ جو تیسری منزل تک قوت بازو کے ساتھ بلا اچھال کر پھینک دیا کرتا تھا، وہ ساری طاقت فنا ہو گئی. رات دن گھر کی وہ لڑائیاں، چپکلشیں دماغ کے اندر اثر انداز ہوتی رہی. نہ صحیح سے کھانا کھا سکتا ہے، نہ آرام کر پاتا ہے، نہ وہ سکھ چین باقی رہا، وہ ساری طاقت ختم ہو گئی. وزیر نے پھر بادشاہ کو بتایا کہ دیکھیں، پچھلے دنوں میں کیسا طاقتور مضبوط جوان تھا، اب جب گھر کا ماحول ہم نے بگاڑا امتحان اور آزمائش کے لیے، تو دیکھیں اس کی ساری طاقت ختم ہو کے رہ گئی. تو حقیقت یہی ہے کہ گھر کے ماحول کا ہماری زندگی پر بڑا گہرا اثر ہے. اسی اثر کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ ایسا پیارا رشتہ ہے، ایسا مبارک رشتہ ہے، ایسا عزت بخشنے والا رشتہ ہے، جس طرح ایک برہنا انسان اپنے آپ کو برہنگی کی حالت میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنے لیے ذلت اور شرمندگی محسوس کرتا ہے. لباس مل جاتا ہے تو اس کا ستر ڈھک جاتا ہے، لباس کے ذریعے وہ زیب و زینت حاصل کرتا ہے، خوبصورت معلوم ہوتا ہے. فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو. جس طرح لباس انسان کے وجود کی زینت کا ذریعہ ہے، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کی زینت کا اور عزت کا ذریعہ ہے. ایک بزرگ تھے جن کی بیوی سے کوئی نا اتفاقی ہوئی، مزاج ملے نہیں، طلاق کی نوبت آنے لگی، تو کسی کو سنگن ملی، ان بزرگ کے پاس کھود کریت کے لیے آ گیا. ایسے لوگ جو دوسروں کی پریشانی سے فائدہ اٹھا کر خوش ہونے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ ناپسند ہے. آ کر ٹوہ لگانے لگا، کھود کریت کرنے لگا، حضرت سنے بیوی آپ کی مزاج کی نہیں ملی اور طلاق دینے کی صورت پیش آ رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیا مزاج ہے اس کا، طبیعت کیسی ہے، کیا خرابیاں ہیں اس کی. فرمایا کہ بھائی تم کون اس کے بارے میں پوچھنے والے، وہ میری بیوی، میں اس کا شوہر، وہ میری عزت، میں اس کی عزت، میں اپنی عزت کو داغدار کیوں کروں، وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، میں اپنی بیوی کے برائیاں کر کے اپنی ہی عزت کو کیوں خراب کروں. اپنا سموہ لے کے چلتا بنا. وقت گزر گیا، موقع آیا تو انہوں نے جب موقع سمجھ لیا طلاق دے دی. پھر چلا آیا، سوچا کہ اب تو طلاق دے چکے، پھر کھود کریت کرنے لگا کہ حضرت وہ جو بیوی کو طلاق دی تو کیا وجوہات بنی. فرمایا کہ بھائی تم کیوں آئے، تم کون ہوتے اس کے بارے میں ٹوہ لگانے والے، وہ میری مسلمان بہن ہے. انما المؤمنون اخوة، سارے مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی، بہن بہن. فرمایا کہ وہ میری ایمانی رشتے سے ایک بہن ہے، میں اپنی مسلمان بہن کی غیبت کر کے کیوں اپنے آپ کو گناہگار کروں. یہ حقیقت شناس لوگوں کے مزاج ہیں. کہ جب ضرورت پیش آ رہی ہے تب بھی اپنی لب کشائی نہیں کی کہ بیوی میری عزت میں اس کی عزت، وہ میرا لباس میں اس کا لباس، اس کے خلاف بات کرنا اپنے ہی دامن کو داغدار کرنا ہے. اور جب رشتہ ٹوٹ گیا تب بھی زبان پر تالے لگا کے رکھے، فرمایا کہ وہ میری ایمانی رشتے سے بہن لگتی ہے، میں اپنی بہن کی غیبت کیوں کروں. حقیقت یہی ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا لازم اور ملزوم ہے کہ جس طرح انسان زندگی بغیر لباس کے نہیں گزارتا، جس طرح لباس سے انسان زینت اور عزت حاصل کرتا ہے، وقار حاصل کرتا ہے، سنجیدگی حاصل کرتا ہے، یہ اس سے بڑھ کر ساری خوبیاں اس رشتے کے اندر اللہ تعالی نے رکھی ہیں کہ جب اس رشتے کے اندر میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے ایک دوسرے کا عزت کا لباس بن گئے تو بیوی پھر شوہر کی عزت ہوتی ہے، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جاتی اور شوہر بیوی کی عزت ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. بیویوں کو کھیتی سے تشبیہ دی، ہم اور آپ تو اس ماحول سے دور ہیں. کھیتی باڑی کی قدر و منزلت زمیندار جانتے ہیں، کاشتکار جانتے ہیں کہ جو زمین کو ہموار کر کے، اس میں ہل چلا کے، اس کو تیار کر کے، بیج ڈال کے، پانی دے کر جب فصل اگتی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت کار فرما ہوتی ہے، تب جا کر یہ فصل اگتی ہے. کھیتی نمودار ہوتی ہے، اس محنت کے ثمرے میں جب کھیتی نمودار ہوتی ہے، کاشتکار اسے کسان کہا جاتا ہے، وہ ایک ایک ڈالی کی حفاظت کرتا ہے، ایک ایک پودے کی حفاظت کرتا ہے، ایک ایک چیز کو چرند پرند اور کیڑے مکوڑوں سے نقصان پہنچانے سے بچاتا ہے. اور زمیندار اپنی اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. یعجب الزرع، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کھیتی جب لہلہاتی ہے تو دیکھنے والے اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اس کاشتکار نے، اس کسان نے اس پر ہل بیل جوتے ہیں، محنت کی ہے، رات دن ایک کیے ہیں. اب جب اس کی محنت پھلدار بن کر ظاہر ہوئی تو اس کو جو اپنی اس کھیتی سے محبت ہے، کھیتی دیکھ کر اس کی آنکھیں جو ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کھیتی کو ہر قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے جان کی بازی لگاتا ہے. یہی حال میاں اور بیوی کا ہے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. تمہیں بھی اپنی بیوی سے ایسی والہانہ محبت ہونی چاہیے. خیر النساء اذا نظرت الیہا سرت کا، تمہاری بیویوں میں سب سے بہترین بیویاں وہ ہیں، ان خوبیوں کی حامل ہیں کہ جب تمہاری نظر اپنی بیوی کے چہرے پر پڑے تمہارا دل باغ باغ ہو جائے، دل خوش ہو جائے. جب تم اس کو کسی کام کے کرنے کا حکم دو، فوراً حکم کی تعمیل میں سر تسلیم خم کرنے والی ہو. اور جب تم کہیں سفر پر چلے جاؤ تو تمہارے مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو. ان تین خوبیوں کی حامل خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر النساء سے تعبیر فرمایا کہ بیویوں میں سب سے بہترین خوبیوں والی بیوی یہ وہ ہے کہ جب تمہاری اس پر نظر پڑے تمہیں خوش کر دے، جب تم کسی کام کو اسے کہو فوراً کر دے، اور جب سفر پر جاؤ تو تمہاری عزت کی بھی حفاظت رکھے، تمہارے مال کی بھی حفاظت رکھے، بال بچوں کی بھی دیکھ بھال رکھے. ان تین خوبیوں والی بیوی خیر النساء. جس طرح کاشتکار اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وجد میں آتا ہے، اسی طرح ایک متی اور فرما بردار بیوی پر جب شوہر کی نظر پڑتی ہے، عبادت گزار بیوی کو عبادت کے اندر مشغول دیکھ کر جب شوہر کی نظر پڑتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے ان کے لیے ہمیں حکم دیا، عاشروہن بالمعروف. اپنے اس رشتے کی لاج رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے جاتے جاتے آخر میں جو آپ نصیحتیں فرما رہے تھے، نماز کی یا دھیانی اور تلقین فرما رہے تھے کہ نماز کو ضائع مت ہونے دینا، ماتحتوں کے ساتھ ہمیشہ نرم برتاؤ کرنا، بیوی بچوں کا، غلام اور لونڈیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا. جاتے جاتے بھی آپ نے نصیحت فرمائی ہے. اللہ تعالی بھی فرما رہے ہیں، عاشروہن بالمعروف. یہ امانت جو ہم نے تمہارے سپرد کی ہے، ایک صنف نازک تمہارا ماتحت بنا کر تمہارے حوالے کر دیا، الرجال قوامون على النساء, مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنا دیا, گھر کا سرپرست اعلی بنا دیا, مرد کو وزیر اعظم بنایا گھر کا اور خاتون خانہ کو وزیر داخلہ بنایا, امور خانہ داری سارے کے سارے وہ عورتوں کے حوالے ہیں, اور باہر کی ساری ذمہ داریاں مردوں کے سپرد کر دی, اور ساتھ میں اللہ تعالی نے حکم دے دیا عاشروہن بالمعروف, ان خواتین کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا, نیک سلوک کرنا, نرم رویے اپنانا. میں نے عرض کیا تھا کہ گھر کے ماحول کو جنت بنانے کا راز وہ یہی ہے کہ گھر کا ماحول, گھر کی فضا ایسی پیاری بنائی جائے کہ وہاں کسی کی برائی کا تذکرہ ہی نہ ہونے دیا جائے. جہاں اجتماعی نظام ہوتا ہے, میاں بیوی بھی ہیں, بچے بھی ہیں, والدین بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, عمومی طور پر ہمارے یہاں اس طرف کے بر صغیر کے علاقوں میں یہ اجتماعی نظام چل رہا ہے جس میں بڑی ہی برکتیں ہیں, پیار و محبت, اتفاق اور اتحاد ہے, چھوٹوں کو بڑوں کے زیر سایہ رہتے ہوئے کسی بھی پریشانی کے وقت کوئی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا. یورپی معاشرے کے اندر وہ لوگ دنیاوی ترقیوں کے اندر حد سے زیادہ آگے نکل گئے, لیکن خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. وہاں یہ مبارک رشتے دور دور بھی دکھائی نہیں دیتے کہ دادا کون ہوتا ہے, نانا کون ہے, خالہ پھوپھی, یہ چچا اور تایا, یہ مبارک رشتے وہاں ناپید ہو چکے. نفسی نفسی کا عالم ہے. بڑھاپے کے اندر پہنچ کر ایسی افرا تفری, ایسی بے بسی, ایسی مایوسی کہ موت کا انتظار کرتے ہیں. کتنے ہی ایسے ہیں جو خودکشی کر جاتے ہیں, کتنے ہی ہیں جو نشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کتنے ہی ایسے ہیں جو وہاں کے اولڈ ہوم ہیں وہاں ان کو داخل کر دیا جاتا ہے, لا وارثی کی قسم پرسی کی زندگی بسر کرتے ہوئے رس رس کے دنیا سے جاتے ہیں. یہ تو اسلام نے مبارک نظام دیا, اجتماعیت کا نظام, بڑوں چھوٹوں کے تقدس کو رکھا. من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا, جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی, ہمارے بڑوں کا احترام نہ کیا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو گھر کے ماحول کو اگر ایسا پاکیزہ بنا لیا جائے محنت کر کے, ذہن سازی کر کے, کہ کبھی بھی کسی کی برائی ہونے ہی نہ دی جائے, شروع ہی سے سد باب کر دیا جائے. بزرگان دین فرماتے ہیں جس طرح غیبت کرنا یہ ایک بڑا جرم ہے. لا یغتب بعضکم بعضا, اللہ پاک صاف لفظوں میں منع فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کی برائی نہ کرے. جس طرح غیبت کرنا حرام گناہ ہے, اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے. اس لیے کہ انسان سن کر سامنے والے کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. اگر یہ سرے سے سنے گا نہیں تو وہ سنائے گا کس کو؟ حوصلہ شکنی کر دی جائے, برائی کو سننے کے لیے پہلی ہی موقع پر اس کا سد باب کر دیا جائے. اور اکثر و بیشتر گھروں کے ماحول میں جہاں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں, زیادہ تر شکایات اکثر و بیشتر 99% جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہیں, کہ دل کے اندر کوئی کدورت ہے دوسرے کے خلاف متنفر کرنے کے لیے, چھوٹی سی بات بھی مل گئی, چھوٹی سی خامی بھی مل گئی, اس کو بڑھا چڑھا کر مرچ مسالے لگا کر سامنے والے کے کان بھر کے اس کو ابھارا جاتا ہے, برنگیختہ کیا جاتا ہے, جذبات میں لایا جاتا ہے تاکہ یہ جوش میں آ کر, غصے میں آ کر سامنے والے کو نقصان پہنچائے. کبھی کبھار بڑوں کی طرف سے زیادتی پائی جاتی ہے کہ مائیں اپنی بہوؤں سے انتقام لینے کے لیے بیٹوں کے کان بھرتی ہیں, کبھی کبھی چھوٹوں کی طرف سے ظلم و زیادتی پائی جاتی ہے کہ بہوؤں اپنی ساسوں سے انتقام لینے کے لیے شوہر کے کان بھر کر ان کو ذلیل کراتی ہیں. کہیں کچھ ہے تو کہیں کچھ ہے. اگر انسان فطرت سلیمہ کے مطابق عقل سلیم کو استعمال کرتا ہوا چلے, بڑوں کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتا رہے, ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے چلے, اور بیوی کے حقوق بھی ادا کرے, بچوں کے حقوق بھی ادا کرے, پیار محبت کا ماحول گھر کے اندر پیدا کرے, خامیوں کو دبایا جائے, خوبیوں کو اجاگر کیا جائے, خوبیوں کے چرچے کیے جائیں, حوصلہ افزائی کی جائے, محبت کے اظہار کیے جائیں, چند ہی دن میں سارا وہ معاشرہ, سارا گھر کا وہ ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو گھر کے ماحول کی شکایات رکھتے ہیں. اس نسخے پر عمل کر کے دیکھ لیں. ایک تو ضبط کی عادت ڈال لیں, برداشت کی عادت ڈال لیں, کہ جب کبھی غصے کا موقع آئے تو میں میں شروع ہو جائے, نونک جھونک شروع ہو جائے, تو انسان خاموشی کو اختیار کرے. اگلا آدمی بولے گا بولے گا, کب تک بولے گا؟ بول کے اس کی بھڑاس نکل جائے گی, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, بات ختم ہو جائے گی.
ایک صحابی جو شکایت لے کر حضرت فاروق اعظم کے در دولت پر حاضر ہوئے، بیوی کی شکایت لے کر پہنچے، آواز آئی وہاں تو خود گرما گرم جنگ چل رہی ہے، زبانی جمع خرچ ہو رہی ہے، واپس تشریف لے آئے اور بعد میں پھر مقدمہ دائر کیا کہ میں تو شکایت لایا تھا، معلوم ہو کہ وہاں تو خود گرما گرمی چل رہی ہے، تو گھر کے ماحول کے اندر 19-20 اتار چڑھاؤ آئیں گے، آتے رہتے ہیں۔ انسان اگر اپنے مزاج میں برداشت پیدا کرے، تحمل اور ٹھنڈک کو اپنا لے، غصے والی بات کو بھی ہنس کر ٹال جائے، تو چھوٹی چھوٹی باتیں وہیں پر ختم ہو جائیں، گھر کا ماحول مبارک ہو جائے، خوشیوں والا ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں سمجھوتا کر لیا جائے، ہم آہنگی ہم مزاجی کے ساتھ ان چھوٹے مسئلوں کو حل کر لیا جائے، تو یہی گھر محبتوں کا خوشیوں کا گہوارہ بنتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ حوصلہ افزائی کا درس دیا ہے کہ حوصلے بڑھاؤ، خوبیوں کو اجاگر کرو، خامیوں سے نظر بند کر لو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، جو ہمارے بانی اور مبانی ہیں تبلیغی جماعت کے اور بہت بڑے اکابرین اولیاء میں سے ہیں، ایک مرید نے دعوت کی، دیہاتی قسم کا تھا، سادہ دور تھا، لائٹ اور بجلی کے اتنے انتظامات نہ تھے، تو کھانا تیار ہوا تو اس کے اندر اس دیہاتی کی بیوی نے کھیر بھی بنائی۔ اندھیرا ہوگا یا کوئی موقع جلد بازی کا ہوگا تو بے دھیانی میں چینی کے بجائے نمک ڈال دیا، کھیر تیار کر کے حضرت کے سامنے رکھی۔ حضرت نے جب وہ کھیر کھائی بہت سے زیادہ کڑوی، مٹھاس کے بجائے کھٹاس، سمجھ گئے کہ گھر والی سے غلطی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں بزرگوں کی وسعت ظرفی کہ اس کے اس عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے فرمانے لگے، بھئی کھیر تو بڑے مزے کی ہے، ساری میں ہی کھاؤں گا، لے آؤ۔ جتنی کھیر پکی تھی ساری لا کر رکھ دی گئی، آپ نے ساری کھیر صاف کر لی، اسی لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے شوہر کو پتہ چل جائے کہ میٹھی کے بجائے کڑوی کھیر پک گئی ہے۔ وہ تو بعد میں جو بچے ہوا برتن تھا، اس خاتون نے تبرک کے طور پر کہ حضرت کا بچا ہوا تبرک ہے، جب اس کو چاٹا تو سر پیٹ لیا کہ ہائے میں نے تو کھٹی کھیر پکا دی غلطی سے۔ یہ وسعت ظرفی کہ اگر کوئی بھی خلاف طبع بات آ جائے، نہ موافق کوئی بات سامنے آ جائے، اس کو انسان تھوڑی دیر برداشت کر لے، سامنے بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک خاتون کوئی مسئلہ پوچھنے آئی، قسمت سے اس کی گیس خارج ہو گئی، حد سے زیادہ شرمندہ ہوئی، جھیمپ گئی۔ جب وہ مسئلہ پوچھنے لگی تو بزرگوں کے ظرف، اللہ پاک جب بزرگی دیتے ہیں تو ظرف بھی بزرگوں والا دیتے ہیں، تو فرمانے لگے اونچا بولو، اونچا، زور سے سنتا ہوں۔ مطمئن ہو گئی کہ شکر ہے انہوں نے میری یہ آواز نہیں سنی ہوگی۔ پردہ ڈالنے کی عادت ہو، چشم پوشی کی عادت ہو، چھوٹی موٹی خامیاں ہیں ان کو درگزر کرنے کی عادت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی برداشت کرنے کے اندر درجے بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ، ان کا کوئی مرید بہت دور سے ان سے ملنے کے لیے ڈھونڈتا بھالتا، ان کے گھر کی تلاش کرتا کرتا گھر تک پہنچا، اتا پتا معلوم کرتا ہوا، تو آپ کی اہلیہ محترمہ کو جب پتا چلا کہ کوئی نو وارث آیا ہے، کہا کہ وہ کہاں کے بزرگ، کیسے بزرگ، ڈھونگرا چاہتے ہیں، اور کیا کچھ انہوں نے سنائی، ان کو بھی سنائی، آنے والے کو بھی سنائی۔ وہ شرمندہ ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ کے گھر پر اتنی دور سے ملاقات کے لیے آیا، اور یہاں تو معاملہ الٹا پایا، لوگوں سے اتا پتا معلوم کیا کہ بزرگ کہاں ملیں گے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس وقت وہ جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے گئے ہوئے ہیں۔ اس طرف تلاش میں نکلا تو دیکھا تو سامنے سے چلے آ رہے ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ، لکڑیوں کا گٹھڑ کاٹا ہوا ہے اور شیر کی کمر پہ رکھے ہوئے ہیں، اور لیے چلے آ رہے ہیں شیر، اس طرح چل رہا ہے جس طرح کوئی گدھا اور گھوڑا چلا کرتا ہے، اور ہاتھ میں ایک کوڑا پکڑا ہوا ہے، دیکھا تو وہ سانپ تھا۔ حیران رہ گئی کہ حضرت اتنا بڑا مرتبہ آپ کا کہ شیر آپ کے تابع دار اور سانپ آپ کا کوڑا بنا ہوا ہے، اور گھر گیا تھا؟ کہنے لگا ہاں، بہت صلواتیں سن کر آئے ہو گے۔ کہا حضرت جی بالکل ایسا ہی ہے، میں تو دنگ رہ گیا کہ گھر میں تو آپ کی اہلیہ آپ کو بزرگ ہی نہیں مانتی۔ فرمایا کہ اسی کو برداشت کرنے کے نتیجے میں تو اللہ پاک نے یہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ جو بھی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، خاص کر گھر کے ماحول میں، انسان صبر و تحمل سے برداشت کر لے, اس برداشت کرنے میں بھی اللہ پاک درجات عطا فرماتے ہیں. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اللہ کی رضا جہاں شامل ہو جائے وہاں غم بھی میٹھا ہو جاتا ہے.
اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ میاں آپ نے ہی فرمایا ہے عاشروہن بالمعروف,
میری ان کمزور مخلوقوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو, تو آپ کی رضا کی خاطر میں نرم پڑ جاتا ہوں, میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں, میں اپنی خواہشات کو مار لیتا ہوں, میں آپ کی اس بندی کی مان کر چل لیتا ہوں. اپنے آپ کو مٹانے والا, اپنے آپ کو دبانے والا, اللہ تعالیٰ اس کو درجات کی ترقی عطا فرماتے ہیں. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے, ان کے بھی یہی حال تھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ اچھی مطیع اور فرما بردار بیوی چاہیے یا تلخ مزاج بیوی چاہیے کہ جس کے بدلے میں تم کو ولایت دے دیں. کہا یا اللہ ولایت والی بیوی چاہیے. ایسے کڑوے مزاج کی بیوی ملی کہ ساری زندگی اجیرن رکھی لیکن بدلے میں اللہ پاک نے ولایت اعلیٰ عطا فرما دی. ایسے نازک مزاج تھے کہ اگر کسی کے لباس کے اندر تھوڑا سا لباس ٹیڑھا دیکھ لیتے سر میں درد ہو جاتا تھا. بادشاہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا, پانی پی کر برتن جو مٹکے پر رکھا تھوڑا ٹیڑھا رکھ دیا. چلتے وقت کوئی فرمائش پوچھی, حضرت فرمایا تمہیں تو برتن رکھنے کا ڈھنگ نہیں آتا.
بادشاہ کیا خاص کرو گے, ایسے نازک مزاج, لیکن ولایت کو
حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی دوستی کو حاصل کرنے کے لیے کڑوے مزاج والی بیوی کو ساری زندگی برداشت کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں کو میٹھا اور پرسکون ماحول والا گھر بنا دے, جنت کے نظیر بنا دے. ہمارے مزاج میں اگر تلخیاں ہیں ان تلخیوں کو مٹھاس میں تبدیل کریں گے تو دیکھتے ہی دیکھتے چند دن کے اندر ہمارے گھر کے ماحولوں میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی.
بال بچوں کا حد سے زیادہ خیال رکھا جائے اور موقع بموقع ان کی ضروریات پوری کی جائیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حجت الوداع کے موقع پر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے آیا ہوا تھا, وہاں بیمار پڑ گیا. مکہ مکرمہ میں ایسا شدید بیمار پڑا
کہ جان کے لالے پڑ گئے, مجھے یقین ہو گیا کہ میرا دم یہی نکلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بہت دیا ہے, وارث میرے کوئی نہیں, ایک بیٹی ہے, چاہتا ہوں کہ دو تہائی مال اللہ کے راستے میں دے دوں, زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں, بہت زیادہ ہے. کہا کہ آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دوں, فرمایا نہیں, بہت زیادہ ہے. کہنے لگے اچھا ایک تہائی وہ اللہ کے راستے میں نکال دو, فرمایا کہ دے دو لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے. فرمایا کہ تم اپنے وارثوں کو مالداری کی حالت میں چھوڑ کر جاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم دنیا سے چلے جاؤ اور تمہارے ورثہ دوسروں کے سامنے غربت و افلاس کی وجہ سے ہاتھ پھیلاتے پھرے, اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ. اللہ کی رضا کے لیے جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر تم کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے, حتیٰ کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھو گے اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. نا امید ہو چکے تھے, زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے. کہا گیا رسول اللہ, ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلا گیا تھا, واپس مکہ مکرمہ تو حج کے لیے آیا ہوا تھا, یہیں جان نکل جائے گی, میری ہجرت کی تو ساری محنت ختم ہو جائے گی. فرمایا کہ فکر نہ کرو, اللہ تعالیٰ تم کو عمر دراز عطا فرمائیں گے, ابھی تو تم سے اسلام کی بڑی خدمت لیں گے. تسلی ہوئی, حوصلہ ملا, اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی. عراق کے فتح ہونے کے اندر اللہ پاک نے خدمت لی, اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے. تو غرض یہ کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے کا بھی آپ نے عبادت قرار دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان رشتوں کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے پاکیزہ مبارک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.